ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ آپ کا مدنی سفر کیسا رہا میں مرحبا کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج ہم پاکستان کے باہر آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب مفتی علی اصغر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب کا یہ سفر کیسا رہا، کیونکہ سلسلے کا ٹاپک اس کا نام ہی یہ ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا، اور پھر ہم مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس سفر میں انہوں نے کیا کچھ دیکھا، ہمارے لیے وہ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، نگران شورا سے بھی مدنی پھول لیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کن نیتوں کے ساتھ آپ کا شعبہ دارالافتاء، آپ ماشاءاللہ تخصص فی الفقہ میں تدریس بھی کرتے ہیں اور آپ کی مصروفیات مدنی چینل پر بھی ہیں، لیکن ملک سے باہر آ کر اس طرح آپ کا بزنس کمیونٹیز سے ملنا، مختلف شہروں کا سفر کرنا، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال جامع ہی نہیں، بہت زیادہ طویل ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک داستان ہوتی ہے، اور گھر سے نکلنے سے لے کر پہنچنے تک نت نئے تجربات، مشاہدات، واقعات، کیونکہ انسان کی سوچ کو فراغت زیادہ ملتی ہے سفر میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ڈرائیونگ کے علاوہ، کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، فون نہیں سن رہے ہوتے۔ اور ہمارے علماء نے مختلف سفر نامے لکھے ہیں، مقدس مقامات کے تو سفر نامے ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء نے دیگر جگہوں پہ جہاں وہ گئے ہیں اس کے سفر نامے تحریر کیے ہیں، تو سفر کی اپنی یادیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک جدا گانا موضوع ہے کہ سفر کیسا رہا۔ پہلا آپ کا سوال تھا کہ کن مقاصد اور کن نیتوں کے ساتھ یہ سفر کیا، پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے عبادات، قضا جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جرائم کی سزا دی جاتی ہیں، وہ چیپٹر قضا کہلاتا ہے، موت میت سے متعلق، خاص طور پر وراثت سے متعلق جو احکامات ہوتے ہیں انہیں موارث کہا جاتا ہے، اور ایک شعبہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا، معاملات۔ کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں دوسری جگہ سے آ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے جا رہی ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔ آپ قرض لے رہے ہیں اس لیے آپ کے پاس آئی، کسی نے گفٹ کی اس لیے آپ کے پاس آئی، آپ نے خریدی، یا آپ نے ادھار پر لی، یا آپ نے جو ہے وہ امانتاً کسی کی چیز رکھی، کوئی بھی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جب جاتی ہے تو اسے یہ سب کچھ آنا اور جانا معاملات ہی کا ایک شعبہ ہے، یعنی معاملات ہی کے دائرے میں آتا ہے۔ عبادتیں متعین ہوتی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تفصیل ہوتی ہے انسان کی خطا کے باعث، یا یہ ہے کہ جدید ایجادات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ سوالات ہوتے رہتے ہیں،
سامنے آ جاتے
ہیں۔ جی جیسے نماز کے تعلق سے جو ہے وہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، ہوائی جہاز ایجاد ہوا تو ہوائی جہاز میں نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، قبلے کا تعین کیسے کریں گے، روزوں کے اندر انجیکشن ایجاد ہونے کے بعد انجیکشن لگا سکتے یا نہیں، خون نکلوا سکتے یا نہیں، طب کے تعلق سے بہت سارے سوالات آ گئے
جیسے جیسے ایجاد ہوتی گئی چیزیں۔
جی حج کے تعلق سے بھی چند ایک سوالات کا اضافہ ہوا، لیکن عبادات وہ شعبہ نہیں کہ جن کے اندر بکثرت جدید صورتیں سامنے آئیں. ان کی صورتیں متعین ہوتی ہیں، کتابوں میں تفصیل موجود ہوتی ہے، اور عام لوگوں کا اور علماء کا سمجھنا جاننا قدرے آسان ہوتا ہے. لیکن جو معاملات کا شعبہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو جہاں ہیں، جس خطے میں ہیں، بلکہ ایک شہر کی مختلف مارکیٹوں کے اندر ایک ہی کام مختلف انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں، اور عوام الناس علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، تو اگر شکر نت نئی صورتیں ہوتی ہیں اور نئے سے نئے طریقے ہوتے ہیں، نئے سے نئی اصطلاحات ہوتی ہیں، لیکن ہمارے فقہ کرام رحمہم اللہ نے جو جزئیات بیان فرمائے ہیں، اور جزئیات کے علاوہ جو ضابطے بیان فرمائے ہیں، جو قواعد فقہیہ مرتب فرمائے ہیں، ان کی روشنی میں علماء نت نئی صورتوں کے احکام کا تعین کرتے ہیں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے. تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ایک خطے کے مسائل آتے ہیں، مسجد امام سے لوگ، محلے کے لوگ پوچھتے ہیں، کسی کے سامنے شہر کے مسائل آتے ہیں. دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہدف یہ ہے کہ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنی نماز، روزوں، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ تمام لین دین کے معاملات اور اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب پر عمل کریں، حلال و حرام کا خیال کریں، تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. تو دارالافتاء اہل سنت کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ یہاں دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں، ملک سے، مطلب شہر سے، بیرون شہر سے، ملک سے، بیرون ملک سے. اور ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ صورتیں جو علم میں نہیں ہوتی، ان پر حکم لگانے کے لیے کہ حلال ہے یا حرام ہے تفصیل کی حاجت پڑتی ہے. فون پر ایک شخص پوچھ رہا ہے، وہ تفصیل نہیں بتا پاتا، اس نے پوچھنا ہوتا ہے کہ اپنا ایک خاص مسئلہ، اس کا ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کچھ تفصیل بھی پوچھی جائے گی. ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یا وہ اس کا ذہن نہیں ہوتا کہ وہ ساری تفصیل بتائے. پھر ایک شخص سے تفصیل لے کر دل مطمئن بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک پہلو کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، ممکن ہے کسی قسم کی کوئی غلطی اور خطا نہ ہو، طریقہ ہی نہ آتا اس کو، معافی ضمیر بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہر ایک کو، ہر ایک کو سوال بنانا نہیں آتا. تو شروع ہی سے علماء جو ہیں وہ ان کی یہ مطلب کہ یہ بھی ایک ان کا ایک معمول رہا کہ وہ مختلف بلاد کا سفر کرتے ہیں اور لوگوں کے احوال کو جانتے ہیں. امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا کہ وہ مارکیٹوں میں جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے معمولات، لوگوں کے عرف اور عادت سے واقف ہو سکیں، اور لوگوں کی عرف اور عادت اور معمولات کے تعلق سے ہمارے فقہ نے اس قدر اہمیت بیان کی ہے کہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کے احوال کی معرفت نہیں رکھتا تو ایسا شخص جو ہے وہ علم والا نہیں ہے. اسی طریقے سے سفر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کا اندازہ لگایا جائے. دور بیٹھ کر ایک چیز پر جو حکم ہے، ذہن میں جو دلائل آ رہے ہوتے ہیں اور جو پس منظر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ایک مسئلے کو قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کا جب اندازہ ہوتا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے، لیس الخبر کالمعینہ، خبر جو ہے وہ معائنے کی مثل نہیں، مشاہدہ اور معائنہ اور ہوتا ہے اور خبر اور ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ فقہ نے لکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہیں، چھت بھی مسجد کی ہوتی ہے، زمین بھی مسجد کی ہوتی ہے، لیکن کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ہم فلیٹس کے نیچے بناتے ہیں، بیسمنٹ میں بناتے ہیں، یا مارکیٹوں میں جو مساجد قائم ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ جو کسی چھت پر ہیں یا
میڈیم فلور پہ بھی ہیں،
میڈیم فلور پر ہیں، تیسرے چوتھے فلور پر ہیں، درمیان میں واقع ہیں. اصل مذہب کے اعتبار سے تو ایسی جگہ مسجدیں نہیں بن سکتی، ان میں اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن آپ نے عراق کے شہر رے کا دورہ فرمایا، وہاں کا سفر فرمایا، اور لوگوں کی مشکلات دیکھیں کہ آبادی کے ازدحام کے باعث لوگ اس طرح کی مساجد بنانے پر مجبور ہیں، اگرچہ کہ یہ جو روایت ہے ظاہر روایت سے تو نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کئی سفر کتابوں میں، فقہ کی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ضروری نہیں، اب میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسی جگہ ہی مسجد ہو سکتی ہے کہ ساتوں آسمان سے لے کر ساتوں زمین تک کسی کی ملکیت نہ ہو، بلکہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ اس کے نیچے مثلاً اس کی چھت پر جو ہے وہ کسی اور کا گھر ہے اور نیچے مسجد ہے، تو ایسی جگہ بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ سفر فرمایا، لوگوں کے احوال کو دیکھا، مشکلات کو دیکھا، پوری کیفیت کو دیکھا، اور پھر جو ہے اپنی رائے تبدیل فرمائی۔ تو سفر کا جہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو قریب سے دیکھا جائے اور ان کی عرف و عادت سے آگاہی حاصل کی جائے، وہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملات بعض صورتیں آسانی کے متقاضی ہیں، تو پھر علمی تقاضے پورے کرتے ہوئے رائے پر تو کام نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے علمی تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے، دلائل ہوں، نص سے نہ ٹکراتے ہوں، جو بھی قواعد افتا ہیں وہ سارے پورے ہوں۔
یہ کوسچن ذہن میں پیدا ہو رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین کے ذہن میں بھی پیدا ہو کہ مشکلات تو بیرون ملک میں بہت ساری ہیں، بہت ساری وہ شرعی چیزیں ہیں جو اسلامی قوانین ہیں، اس پر عمل کرنا انٹرنیشنلی مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا اگر کوئی مفتی صاحب اس جگہ کا دورہ کر لیں گے اور مسلمانوں کی مشکل دیکھیں گے تو وہ تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی؟
ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں میں شریعت اجازت دیتی ہے رخصت کی، ان چیزوں میں ہی اجازت ممکن ہو سکتی ہے، ہر چیز میں تو اجازت ممکن نہیں ہو سکتی۔
اس سے ایک بات اور واضح تو ہوئی نا کہ ایک طبقہ ہے ہمارا جو یہ کہہ کر علماء کے قریب نہیں جاتا کہ یار یہاں جائز تو ہونا نہیں ہے، جیسا ہے نا یار ویسا ہی رہنا ہے، ڈرتے ہیں،
پوچھنے میں بھی ڈرتے ہیں،
پوچھنے میں ڈرتے ہیں۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مثال آپ نے بھی بیان فرمائی ہے اور جو واقعات تاریخ اسلام کے ہمیں ملتے ہیں فقہ کرام کی زندگی کے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو چینل کے ناظرین کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ بہت سارے میٹرز ایسے آ جاتے ہیں کہ جب ہم وہ کسی مفتی اسلام کے پاس جا کر جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں یا وہ اس بات اس معاملے میں مشاہدے کی کیفیت کو جب پاتے ہیں تو ان کے پاس شریعت ہی کے ایسے اصول اور ایسے ضابطے اور ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں جس کی روشنی میں ان کے سامنے کوئی راستہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ راستہ پھر ہمارے لیے بھی بیان کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سوچ کر کہ کچھ نہیں ہونا اور آپ حرام ہی پر ڈٹے رہیں اور ناجائز ہی پر ڈٹے رہیں اور دل میں یہ خیال جما لیں کہ یار یہ ناجائز ہی بولنا ہے، ان کو حرام ہی بولنا ہے، اگر ناجائز اور حرام واقعی ہے تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور اگر واقعیتاً صورت اچھی موجود ہے جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال، اور امید کرتا ہوں کہ آگے یہ موضوع چلتا رہے گا اور ایسی مثالیں سامنے آتی رہیں گی، تو آپ یہ ذہن نہ بنا لیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ یار جانے کا فائدہ نہیں ہے، جانے کا فائدہ ہے، روشنی کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اسلام میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، اسلام میں بڑی سختی ہے، اس کانسیپٹ کو بھی بہت زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو دور رہ کر سمجھتا ہے اس کو اسلام میں سختی نظر آتی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اسلام کے اندر جتنی فلیکسیبلٹی ہے، بندہ سفر میں ہے تو اس کو نماز کے لیے بھی جناب اس کی قصر نماز ہو گئی، روزوں میں اس کو کچھ تخفیف مل گئی، اسی طرح اس کی اگر قرض ہے تو پھر اس کا زکات کا معاملہ اتر جاتا ہے، پیسے نہیں ہے تو اس کو حج کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی بہت ساری مریض کے لیے الگ احکام ہیں، عورت کی مسائل جب ہو جائیں تو الگ احکام ہیں، یعنی اسلام میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی تکلیف انسان پر طاری ہوئی وہاں اسلام نے اس کو سولوشن دیا، اسلام نے اس کو آسانی دی۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک سلسلہ اسی سفر کے درمیان مفتی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے احکام تجارت کا، اس میں بھی انویسٹمنٹ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے صاحب، کہ ایک بزنس مین اپنے کاروبار میں اگر سرمایہ لانا چاہتا ہے تو اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، بزنس مین ساتھ تھے ہمارے، ہم نے ان سے سوالات لیے، اور اینڈ آف دا سلسلہ آخر میں مفتی صاحب نے شرعی تقاضوں کے مطابق اگر کوئی شخص اپنا قرض دینا چاہتا ہے، پیسہ لگانا چاہتا ہے اور اس پہ پروفٹ بھی لینا چاہتا ہے تو سود سے کس طرح بچ کر وہ بھی پروفٹ کما سکتا ہے اور بزنس کرنے والا بھی وداؤٹ پارٹنرشپ کر کے اگر کوئی سرمایہ لینا چاہتا ہے تو اس کا بالکل کتابوں سے حوالے دے کر حدیثیں سنا کر وے دیا۔ تو اسلام از دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن، بٹ وہی بات ہے کہ میں ہی سٹف ہوں، میں ہی سخت ہوں تو معاذ اللہ پھر مجھے اسلام بھی سخت لگتا ہے۔
مطلب اس سلسلے میں گویا کہ آپ نے یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا انویسٹمنٹ بھی ہو جائز طریقے سے ہو اور اس پر آپ کو نفع بھی۔
اور یہ سود بھی ہو جائے. تو یہی اس سفر کے یقیناً بہت ساری ماشاءاللہ میں نے دیکھا بھی کہ مفتی صاحب آلموسٹ ڈیلی ہی کسی نہ کسی بزنس مین کچھ بزنس مین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں.
بزنس مین ہی تو آپ سے نہیں ملے ہوں گے,
بہت سارے شعبہ زندگی کے لوگ.
ابھی میں ذرا چل رہا ہوں ایسا. پہلے سفر کے اسباب اور نیتیں دو چیزیں میں نے بیان کی. ایک تو یہ کہ قریب سے دیکھ کر لوگوں کی عرف و عادت کا مشاہدہ, یہ بھی اس کا بھی ایک تقاضا شریعت کرتی ہے. لوگوں کے احوال کو دیکھنے کے بعد بعض جگہوں پر رخصت کی صورتیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں. آپ کی بات اور حاج صاحب کی بات کنٹینیو کروں گا میں, کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لینا کہ علماء سے اگر پوچھیں گے تو ناجائز ہی بتایا جائے گا اور کوئی صورت نہیں ہوگی. لوگ مسائل پوچھیں, ہم ان کو قریب کریں, ان کو موقع دیں. ظاہر بات ہے دیار غیر میں رہتے ہیں, اجنبی ہیں اس ملک کے اندر جہاں حاضری ہوئی, تو لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ پوچھیں. اگر ان کے کام ناجائز ہیں ہم انہیں طریقہ دیں کہ آپ اس طریقے سے کریں گے تو ناجائز ہی رہیں گے. آپ یہ چاہیں کہ ہم طریقہ بالکل بھی چینج نہ کریں تو تب کوئی صورت نہیں ہے. آپ جتنا نفع لے رہے ہیں اتنا ہی نفع ملے گا, آپ کی جو پارٹی ہے وہی پارٹی رہے گی, جتنے دائرے میں آپ کا کام ہے اتنے دائرے میں کام رہے گا. شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. تو متعدد مواقع پر یہ مرحلے آئے, متعدد مواقع پر آئے. ظاہر بات جب لوگ
آپ نے مولڈ کیا طریقہ بتا کر ان کو جائے,
تھوڑا سا نہیں. ہماری جو پہلی ہی مطلب کہ آنے کے بعد نشست تھی, اس پہلی نشست میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا, تو شاید 7 سے 8 طریقوں پر گفتگو ہوئی کہ آپ یوں کر لیں. تو کاروباری حضرات کہنے لگے کہ نہیں, یہ تو مشکل ہے, ہم پریکٹیکل طور پر نہیں کر پائیں گے, ہمیں مہنگا پڑے گا. دوسرا طریقہ اپنا لیں, تیسرا اپنا لیں, چوتھا اپنا لیں,
پانچواں,
6 یا 7 تو ہوں گے طریقے. اور ہم اس پر بھی ہم نے کہا اگر اب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے تو میں حاضر ہوں, اور طریقوں پر ہم گفتگو کریں گے. میں نے عرض کیا کہ جو معاملات ہیں ان میں بہت وسعت ہے. مطلب وسعت سے مراد یہ کہ معاملات بہت زیادہ ہیں, وقوع پذیر مسائل بہت زیادہ ہیں. اتنے مسائل, یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کا اپنا طریقہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کاروباری نقطۂ نگاہ سے آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نفع کمانے جا رہے ہیں, تو آپ کو ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جس میں نفع بھی ملتا ہے. ایسا طریقہ تو نہیں بتایا جائے گا جس میں آپ کو نفع ہی نہ ملے. وہ طریقہ کاروباری مقاصد پر بھی پورا اترتا ہو, اور جو شریعت کے مقاصد ہیں جس سے حرام لازم آ رہا ہے, مثال کے طور پر قرض پر کوئی نفع لے رہا ہے تو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے, اس سے حرام لازم آ رہا ہے. اگر بجائے قرض دینے کے یہ اس سے کوئی تجارتی ڈیل کر لیتا ہے تو اب اس کا جو نفع ہے وہ تجارت کے ذریعے آئے گا, یہ حلال ہو جائے گا. تو لوگوں کے قریب جانے سے, انہیں سوالات کا موقع دینے سے اور ان کے مسائل لینے سے دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں. ان کے مسائل کے اندر جہاں عدم جواز کی صورتیں ہیں, ناجائز و حرام کی صورتیں ہیں, انہیں طریقہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کے بجائے یوں کر لیں.
اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مدنی چلے کے ناظرین کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. ایسا بزنس مین کمیونٹی تو آپ کی ان گفتگو کو, ان سارے سیشنز کو سننا بھی چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا سولوشنز دیے. تو کئی چیزوں کی تو الحمدللہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے, اور مدنی چلے کے ناظرین ان قریب وہ بھی سیشنز دیکھیں گے, وہ بھی ملاقاتیں دیکھیں گے, اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے بعد والے سلسلوں میں بھی ان سوالات کو شامل کریں گے. ایسا یہ کتنی خوبصورت بات ہے, دعوت اسلامی کے مبلغین بیرون ملک جا کر نماز کی بھی دعوت دیں, بے نمازی کو مسجد کی طرف بلائیں, گناہ گاروں کو گناہوں سے چھڑوا کر نیکی کا راستہ دکھائیں. ایون مفتیان کرام, علماء کرام اب لوگوں بزنس مین کے پاس جا کر, یعنی پیاسا کنویں کے پاس نہیں, کنواں پیاسے کے پاس جا رہا ہے کہ کچھ پانی نکال لو, اور پانی نکالنے کے طریقے بھی خود بتائے, ان کے مسائل کو خود حل کرے. الحمدللہ میں مدنی چل کے ناظرین سے یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی, تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک, جو مدنی مقصد امیر علیہ سنت نے عطا کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگران شورا خود دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں, وہ بھی آپ نے مدنی چل پر دیکھا کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اسلامی بھائیوں کو جا کر نماز کی دعوت دے رہے ہیں, نماز کا پریکٹیکل کرا رہے ہیں, اور اب مفتیان کرام بزنس مین سے جا کر مل کر ان کے مسائل کا حل دے رہے ہیں. تو یہ اس مقصد کے لیے ماشاءاللہ کیسی کوششیں ہیں. تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, آپ بھی باہر آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر ہم سب اس کام کو لے کر چلیں, تو آپ سوچیں کہ یہ پیغام کتنی تیزی کے ساتھ اور کس قدر آگے بڑھ سکتا ہے. ایسا کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟
مجھے ان کی باتوں سے عجیب وہ مختلف قسم کی وہ انہیں فیلنگس آ رہی ہے، میں اپنے اس کو خوشی کی مسکراہٹ بولوں، وہ افسوس میں جو نہیں آدمی مطلب کہ یوں کر رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے
خوشی اور افسوس کیوں
ہے. میں بتا رہا ہوں اصل میں ان کی جو انہوں نے جو باتیں کی نا اس میں مجھے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو 6-7 دیے راستے، کن کو دیے راستے؟ ان کو کہ جو ویسے غلط راستے پہ چل رہے تھے، کہ یار آپ اس راستے پہ مت چلو، مطلب اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یار راستے پہ مت چلو، اس راستے پہ گھڑے ہیں، اس راستے پر آگ ہے، اس راستے پر طوفان ہے، مصیبت ہے. پھر انہوں نے جھملا کا جس سے مجھے بہت عجیب سی کیفیت ہو گئی کہ نہیں مفتی صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہوتا. ارے تو نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آخر مطلب ایک شخص ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مت کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب کہ آپ ایسا کرو گے تو کوئی دوسرا کوئی ایسی لائن ایسے تبدیل ہو جائے گی جہاں ان کی کمیشن لگی ہوئی ہے، یا چلو یا تھوڑی سی کمیشن بن جائے گی. ہاں جیسے ڈاکٹر وغیرہ مطلب کہ مختلف میڈیسنز کا جو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کی بجائے یہ میڈیسن لے لیجئے تو یہ میڈیسن زیادہ، ان کو بعض ڈاکٹروں کی اس میڈیسنوں میں کمیشن لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ عزوجل یہ جو ہمارے جو باطنی امراض کے جو ڈاکٹر ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، پیران عظام ہیں، یہ مطلب یہ کس چیز سے روک رہے ہیں؟ اور پھر نہ رکنے والا یہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ کیوں اتنی مطلب کہ وہ بحث کر رہا ہے؟ وہ مطلب وہ ایک جملے پر، ایک جملے پر بڑھ کر ہاتھ چوم لے. یار مفتی صاحب آپ کی مہربانی، میرے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا میرا بنتا کیا. نہیں مفتی صاحب کوئی دوسرا راستہ بتا. اچھا مثال کے طور پر کوئی دوسرا راستہ نہیں نکلتا نا، تو ایسے بعض اوقات منہ پھٹا آپ کو ملیں گے کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کہہ کر حرام پر مطلب کہ ڈنڈ کر کے چلے جائیں گے.
مفتیان کرام اور ایسے علماء کو معاذ اللہ بعد میں غیبت اور اس طرح کی باتیں الگ کرتے ہیں کہ یار ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہ علماء جو سخت کر کے بیٹھے ہیں، اسلام کو تنگ کر دیا ہے، بزنس بھی تو کرنا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی تو رہنا ہے. تو یہاں یقیناً ان لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ مفتی صاحب چاہے جتنے راستے بتا دیں لیکن کچھ راستے تو پروہیبٹیڈ ہی رہیں گے نا، وہ راستے تو کلوز ہی رہیں گے. اس راستے پر چلنے والوں کو تو اسلام کی ماننی پڑے گی، اپنی تو عقل نہیں چلے گی نا کہ نہیں میرے باپ دادا کا بزنس ہے، میرا سارا گھر ہی اسی بزنس پہ چلتا ہے، تو میں کیسے اس بزنس کو چھوڑ دوں.
آپ سے مفتی صاحب ڈیٹیل تو ہم لیتے ہی رہیں گے، اور یہ سلسلہ بھی ہے ہی مطلب کہ آپ کے سفر سے متعلق، اور اس سفر میں جس طرح بزنس کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مختلف افراد نے اپنے مختلف معاشرتی مسائل آپ سے ڈسکس کیے ہوں گے، اور آپ کے نزدیک جو اس کا حل نظر آیا ہوگا، تو یہ ایک خوبصورت ایک سلسلہ جیسے کہ بن گیا کہ جو بعض اوقات ایک شخص آپ سے کوئی پرابلم ڈسکس کرتا ہے، ایکچولی وہ پرابلم بیسیکلی تو اس کا پرسنل پرابلم ہے، مگر اسی پرابلم سے ریلیٹڈ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن کی اپروچ کسی مفتی یا کسی اس طرح کے مطلب کہ جو حل دینے والوں کے تک نہیں ہوتی.
اس کا یہ کہنا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اس راستے پر نہیں چل سکتا، وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمائندگی بھی تو کر رہا ہے نا. اگر ایک مارکیٹ میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ مفتی صاحب سے بات کر رہا ہے، مفتی صاحب اس کو حل بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی مارکیٹ کا رجحان ایسا ہے کہ مارکیٹ والے اس وے پر نہیں چل سکتے. وہ خود چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ مفتی صاحب سے اس سے سہل طریقہ چاہ رہا ہے کہ جس پر مارکیٹ والے آرام سے جو ہے وہ موو ہو جائیں اور وہ اس طریقے پر چل سکیں.
تصویر کا ایک اور رخ پیش کر رہے ہیں.
جی ہاں، مگر یہ اللہ جس کے لیے آسان فرما دے، تو یہ چند چیزیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم بار بار ایڈریس کرتے ہی چلے جائیں گے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اور ان میں کئی باتیں ہمارے علم میں ہیں. ابھی ہماری آپس کی ڈسکس ہوئی تھی مفتی صاحب سے پچھلے دنوں ہی، جب مطلب واپسی ہوئی تھی اور مفتی صاحب نے اس طرح کی مجھے کچھ اپنے سفر سے متعلق مدنی پھولوں سے آگاہ کیا، تو ان کی کئی باتیں سن کر یا چند باتیں سن کر میرا اپنا بھی یہ ذہن بنا، اور میں نے ان کو عرض کی تھی مفتی صاحب یہ جو چند باتیں تھیں جو 4 آدمیوں تک پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا اپنا چینل ہے، یہ عاشقان رسول کا چینل ہے، اور ہم اس ایک چینل کے ذریعے آپ کے یہ مدنی پھول جسے کسی ایک نے یا کسی دو نے کی یا کسی چند نے فائدہ اٹھایا ہو، ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ اسے فائدہ اٹھائیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ جو حل آپ نے لوگوں کو دیے. اب مثال کے طور پر کسی کو آپ نے حل دیا اور اس نے کہا کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، یہی حل آپ چینل پہ دے ڈالو یار. ہاں دے ڈالو، کیا پتہ کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ بچ جائے، اپنی تو ویسے مطلب کہ نفع ہی نفع ہے نا. یہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیں کہ آگے آگے مفتی صاحب کو کون کون ملا، کیسا کیسا ملا، کیا کیا پوچھا انہوں نے، کیا کیا جواب دیا، اور اسی سلسلے میں ہم آپ کو اس کی جھلکیاں بھی دکھاتے رہیں گے جو ان کے مختلف مقامات پر مختلف افراد سے جو ان کے مشورے ہوئے اور سوال جواب کی جو نشستیں ہوئی اس کی بھی جھلکیاں آپ اس ہمارے اس سلسلے کے دوران دیکھتے رہیں گے.
ابھی آئی سب ناظرین کو دکھا.
ہاں دکھاتے چلے دیکھیں.
محترم اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت موجود ہیں ہم, یہ ڈیوٹی فری زون ہے کار مارکیٹ کا. کتنے وسیع و عریض خطے پر صرف ایک مارکیٹ کا کام ہو رہا ہے. تو یہ تو کار مارکیٹ ہے, یہاں نہ جانے کتنے شعبے ہیں, کتنے شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ ہیں جو اپنے رزق کی تلاش کی خاطر مصروف عمل ہیں. ایک مسلمان جس طریقے سے اپنی عبادات کو بہتر اور کامل بناتا ہے, جس طریقے سے اخلاق کو بہتر اور کامل بناتا ہے, جس طریقے سے شریعت کے دیگر تقاضے پورے کرتا ہے, اسی طریقے سے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں حلال کو اختیار کرے, ناجائز کو چھوڑے, سود کے معاملات کو چھوڑے.
مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی گاڑی کوٹ کرواتے ہیں کسی پارٹی کو, تو اس کی قیمت جیسے کہ 50,000 درہم ہے, ہم نے اس کو کوٹ کروا دی گاڑی, اس میں ہوتا کہ ان کو پتا ہوتا کہ 500 سے 1,000 اتنا ریکوری ہے, پیپر ہیں, ہوتے ہیں خرچے نا, یہ اتنا ہم نے رکھا ہے, پھر نقصان ہونے کی صورت میں یہ ہوتا کہ گاڑی میں 3-4 ہزار کا کام آ جائے, تو وہ بھی پتا ہوتا کہ آدھا آدھا ہوگا, 50-50 کرنا ہوگا, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو سوال یہی کہ اس میں انویسٹمنٹ ہماری اتنی چوک ہے, تو اب یہ کمیشن یا ایجنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟
آپ نے اس کو تصویر دکھا دی, ماڈل کو بتا دیا آپ؟
ہاں ایم ایم ایس کر دیتے ہیں, تصویر کوڈ کروا دیتے ہیں,
سب تفصیلات اس کو بتا دیں.
جی جی.
انویسٹ لیکن آپ کی ہونی ہے.
انویسٹ ہماری ہوتی,
جو ایجنٹ ہوتا ہے نا اس کی انویسٹ نہیں ہوتی, آپ کی چونکہ اس میں انویسٹ ہے. انویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چیز خریدی ہے نا, تو آپ چاہیں اس کو 10 کی بیچیں, 50 کی بیچیں, کتنی کی بیچیں, وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن چیز خریدنے والا یہ تو نہیں بولتا کہ اس میں مجھے اتنا نقصان ہے, آدھا تم برداشت کرو, یہ نہیں بولتا نا. لیکن اس کا ایک حل ہے, تو گویا کہ آپ ایک چیز خرید کر اس کو بیچ رہے ہیں. جب بھی کوئی آپ سے خریدنے آئے گا تو بارگیننگ تو کرے گا نا, اگر اس میں کام نکل آیا تو بیچنا چاہتے ہیں. اگر یہ ہو جائے کہ آپ ایک لمسم ریٹ دے کے آفر دے دیں, ڈن نہ کریں, پھر گاڑی وہاں سے آپ اٹھائیں گے, گیری میں جائے گی, کام نکلے گا, تو اس کام کو شو کر کے آپ اس کی قیمت آفر میں جو آپ نے قیمت دی ہے وہ بتا دیں کہ جناب اب یہ اتنے کی نہیں, میں اتنے کی دوں گا, چونکہ ڈن نہیں ہوا تھا آپ کا. تو اس طریقے سے یہ کام تو جائز ہے.
ہم لوگ یو ایس سے گاڑیاں منگا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ گاڑیاں جو ہیں, جو آدھی کٹی ہوئی بن جاتی ہے, کس کا کچھ کر دیا, مطلب ٹوٹل لوس گاڑی کو جوڑ کے بیچ دیتے ہیں ہم لوگ اس کو بغیر بتائے کسٹمر کو کچھ. کبھی کسٹمر کچھ پوچھتا ہے تو کبھی بتا دیتا ہے, ویسے تو کچھ بتاتے نہیں ڈیٹیل اس کی, بھائی پہلے کیسی گاڑی تھی.
دو طریقے ہوتے ہیں, ایک عام جو خرید و فروخت کا طریقہ ہے اس میں کسٹمر آپ پر اعتماد کر کر جا رہا ہوتا ہے, پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی یہ خراب تو نہیں ہے, وہ پوچھ رہا اور آپ اسے مطمئن کر رہے ہیں, ایک تو یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. مارکیٹ میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے, سب کو پتا ہے کہ جیسی ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر بیچی جا رہی ہے, اور آپ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خود دیکھ کر لے لیں, پسند آئے تو لے جائیں, ورنہ آپ کے سامنے چیز کھڑی ہے, آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس چیز کے اندر پائے جانے والی خامیوں خرابیوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں, خریدنے کے بعد وہ خود ذمہ دار ہوگا, تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا, اس نے پوچھا کیسی ہے, ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں ہے, بالکل صاف گاڑی ہے, فریش گاڑی ہے, تعریفوں کے پل باندھ دیے, تو یہ جو ہے جھوٹ بولنا ہوگا. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے. دوسرا جو طریقہ ہے وہ بھی شریعت نے بتایا ہے کہ آپ کسٹمر پر چھوڑ دیں, آپ کے سامنے گاڑی ہے, جیسے بھی آپ دیکھ لیں, یہ جائز ہے.
90% جو ہم گاڑی بیچتے ہیں اس میں ہر گاڑی میں تقریباً ایجنٹ ہوتا ہے. بکنے سے پہلے وہ ہمیں اشارہ کر دیتا ہے $1,000, $2,000 یا $500 یا $300. بے شک ہمیں اس گاڑی پہ نقصان بھی ہو رہا ہے, ہمیں مجبوراً وہ دینی ہوتی ہے.
پہلے تو ہم گفتگو کرتے ہیں ایجنٹ کا کردار کیا, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. فقہ نے یہ تصور بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی کوشش کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, اپنی محنت صرف کرتا ہے, سرمایہ صرف کرتا ہے, وہ اس بات کا مستحق ہے کہ وہ کمیشن لے. جس طریقے سے کاروبار جائز ہے, سروس نوکری کرنا جائز ہے, اسی طریقے سے ایجنٹ کا پیشہ بھی جائز ہے. لیکن کاروبار میں بھی بعض کاروبار جائز ہیں, بعض ناجائز ہیں. سروس میں بھی ایک آدمی وہ ہے جو الیکٹریشن ہے, ایک آدمی وہ ہے جو شراب سپلائی کرتا ہے, دونوں سروس کر رہے ہیں. تو جائز اور ناجائز اس میں بھی ہو سکتے ہیں, ایجنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں. بنیادی طور پر ایجنٹ بننا, کمیشن لینا کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ اسلام اس کی سرے سے اجازت ہی نہ دیتا ہو. اب رہی بات یہ کہ کب جائز ہے, اس وقت جائز ہے جب ایک کمیشن ایجنٹ, ایک بروکر کوشش اور محنت کرے. محض زبانی خرچ پر ہمارے فقہ نے اجازت نہیں دی. آپ کی مارکیٹ میں کوشش کرتا ہے, بےچارا گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے, دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, لوگوں کو دیکھ رہا ہے, وقت صرف کر رہا ہے, پورا دن کھڑا ہو سکتا ہے, کبھی گاکنا ہے, کوشش اور محنت موجود ہے. پھر ہر مارکیٹ کا عرف ہوتا ہے, کمیشن ایجنٹ جس مارکیٹ میں دو طرف سے کمیشن لیتا ہے وہ بھی جائز ہے, خریدنے والے سے بھی لے گا, بیچنے والے سے بھی لے گا, یہ بھی جائز ہے. دوسرا جو کمیشن ایجنٹ جس کو شپنگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں وہاں سے ریسیو کرے گا اور لے کر آئے گا. آپ کو پتا ہے یا اس نے پہلے بتا دیا کہ آپ مال بکوائیں گے میرے ذریعے تو میں اتنی کمیشن لوں گا, یہ بھی جائز ہے. لیکن جو تیسری صورت ہے وہ جائز نہیں ہے. دین اسلام نے کافر کے متعلق بھی یہ احکام بیان فرمائے کہ اس کا مال بھی دھوکے کے ذریعے آپ نہیں لے سکتے. یعنی آپ نے ڈیل کی طے ہو گیا کہ آپ نے 20 کی بیچنی ہے اور آپ جو ہے وہ بروکر کو کہتے ہیں کہ جناب میں پارٹی آئے گی تو اس کو 24 کی بتاؤں گا, یہ اس پارٹی کے لیے دھوکا ہے. آپ بول رہے ہیں جی میں 24 کی بیچ رہا ہوں, یہ کیا جھوٹ ہے؟ کمیشن دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے, لیکن یہاں پارٹی کے لیے دھوکا ہے. اس قسم کی کمیشن کرنا یا ڈیل کرنا جائز نہیں ہے.
ایک سوال جو بہت زیادہ ہم سے کیا گیا اور مختلف جگہوں پہ کیا جاتا ہے ریئل اسٹیٹ کے تعلق سے, وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب جو مال انسان کے پاس موجود ہو وہ بیچنا چاہیے, تو ریئل اسٹیٹ کے بزنس کا کیا ہوگا؟ میں مختلف جگہوں پہ تفصیل بیان کی, اگرچہ کہ حدیث سے بات میں فرمایا گیا جو چیز تیرے پاس نہیں اسے نہ بیچ, اسے فروخت نہ کر. جو ہمارے شریعت کے قواعد ہیں اس کے تحت تو یہی ہے معاملہ, جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں, آپ کی ملکیت میں نہیں, آپ اسے بیچ نہیں سکتے. آپ کے پاس مکان آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, آپ بیچ نہیں سکتے. آپ گول بیچنا چاہتے ہیں, آپ نے خریدا ہی ابھی تک, آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے. یہ ایک مسلمہ اصول ہے, لیکن یہ ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے جس کا نام خرید و فروخت ہے. ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے اس میں کئی طرح کے کام ہوتے ہیں. غیر تعطیل شدہ مکانات یا فلیٹ کا جو معاملہ ہے وہ تجارت کا ایک الگ شعبہ ہے. ہمارے فقہا اسے کہتے ہیں بے استثناء. مثال کے طور پر آپ نے سمجھیے یہ پراپرٹی ہے, گارمنٹ کی فیکٹری ہے, اسے آرڈر ملتا ہے کہ جناب 5 کنٹینر آپ نے بنانے ہیں, تو ظاہر بات اس کے پاس نہ تو کپڑا ہے نہ دھاگا ہے نہ کوئی اور چیز ہے, وہ ٹھیکیدار کو آرڈر دے گا, سب چیزیں بنیں گی, تیار ہوں گی, پیکنگ ہوں گی, اس کے بعد مال ڈلیور ہوگا. لیکن سودا پہلے ہو گیا تھا, وہ چیز جو ابھی تیار نہیں ہے اور تیار کر کے دینی ہے, یہ ایک الگ سودا ہے. بالکل خرید و فروخت کی ایک الگ صورت ہے.
ہم ایک چیز 2 لاکھ روپے کی لیتے ہیں اور 20,000 دیتے ہیں اور 1,80,000 ہم کو 2 مہینے میں دینے, چیز وجود میں چابی بھی ہے, ان بٹوین کوئی دوسرا آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے یار تم نے 2 لاکھ کے لیے مجھے 2,20,000 میں دے دو, تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں اپنا 20,000 اور پلس اس سے 20,000 روپے کا پروفٹ لے کے باقی پیسے جوڑ کے اس کو ڈائریکٹ نام پر چیز کرا دیتے ہیں.
ایسی پوزیشن میں ہو آپ کہ آپ واقعی آپ کو قبضہ مل رہا ہے, آپ قبضہ آپ کو مل چکا ہے. میں آپ کو ایک اور سوال کرتا ہوں, جیسے آپ نے گاڑی بیچنی, کوئی گاڑی نقد میں بھی بکتی ہے اور ادھار میں بھی بکتی ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ بینک معاف کرتے ہیں کہ جناب آپ آگے نہیں بیچ سکتے جب تک کہ آپ ادائیگی نہیں کریں گے, لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کسی دو سے گاڑی لے جائیں گے, آپ نے 6 مہینے کے ادھار پر گاڑی خریدی, 1 روپیہ بھی نہیں دیا, شریعت آپ کو نہیں روکتی کہ آپ اس گاڑی کو نہیں بیچ سکتے, آپ اس گاڑی کو آگے بیچ سکتے ہیں. جو چیز آپ نے ادھار میں خریدی ہے 100% آپ آگے بیچ سکتے ہیں, گاڑی کسی سے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, آپ چاہیں گے
تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟
امام کے پیچھے اگر نماز پڑھنا ہو تو پھر قرات نہیں کرتے, تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے نہ صورت ملائیں گے.
مفتی صاحب اور مجھے ان کے ساتھ شرف ملا, ہم خلیجی ملک میں مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے حاضر ہیں, تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کچھ بزنس مین اسلامی بھائی جمع ہو گئے, ہمارے ساتھ تاجر اسلامی بھائی ہیں, ان کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. آج اسپیشلی ہم نے اس ٹاپک کو لیا ہے کہ ایک کاروبار کرنے والے اگر 2 شخص ہیں, 2 پارٹنر ہیں یا کچھ ادارے ہیں, مل جل کر اگر کچھ کام کر رہے ہیں, کسی کا سرمایہ ہے, کسی کی محنت ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک صاحب ہیں انہوں نے پنجاب میں ہی 1 مہینے پر 1 لاکھ روپے پہ 4,000 روپے دینے کا سلسلہ شروع کیا, تو اور اس کے بعد اگر کوئی صاحب کسی کو لے کر آ جائیں گے تو ان کو تو 4,000 ملے گا, جو لانے والا ہے اس کو 1,000 روپے الگ ملے گا. تو اس طرح ترکیب بنی کہ لوگوں نے گھر بیچے, بچیوں کے زیور بیچے, رکشہ ڈرائیور نے سوچا کہ میں مہینے کے 5-6 ہزار روپے کماتا ہوں, 2 لاکھ کا رکشہ بیچ دوں گا, میرے 8,000 روپے مہینہ بن جائیں گے, ٹیکسی ڈرائیوروں نے ٹیکسی بیچی, اور اس طرح لوگ اپنے اپنے خاندان والوں کو پکڑ کر لائے, یہاں تک بتایا لوگوں نے گھر بیچ دیے کہ ہم کرایے پہ رہ جائیں گے, 5,000 روپے کا کرایے پہ گھر مل جائے گا, یہ گھر 10 لاکھ کا بک جائے گا, 40,000 روپے مہینہ مل جائے گا. تو آسان کمانے کی طرف فوراً پیسہ آ جائے, اور اچھا پھر وہاں یہ بھی مشہور تھا کہ ہم جناب وہ کسی جو ہے وہ مذہبی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پاس فتوے بھی موجود ہیں, بس صرف پیسے دے جائیں آپ, ہم آپ کا پیسہ انویسٹ کریں گے, ہر مہینے 4,000 آپ آ کے لے جائیں, اور آہستہ آہستہ اتنی بڑی اماؤنٹ جمع ہو گئی کہ وہی آپ والی بات ہے کہ کروڑوں اربوں روپے پھر کتنے ہارٹ فیل ہوتے ہیں, کتنے بچیوں کی شادیوں کا جہیز ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح آسان روزی کمانے کے چکر میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے.
اب اس مقام پر دیکھیے, لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کام میں لگا رہے ہیں, یہ نہیں سوچا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. رہی فتوے کی بات, تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں, کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ مفتی لکھ کے دیتا, بالکل حلال ہے, کیوں نہیں حلال ہے؟ سادہ لوگوں کو وہ دکھا دیتے ہیں
کہ ہمارا
فتویٰ لیا ہوا قسمیں کھا دیں گے, لگا دیں گے. لوگوں کو کیا پتا, نہ ہر ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے
جی.
اور جب وہ کام تیزی میں آ جاتا ہے تو وہ طریقے سے بات بھی نہیں کرتے
جی,
کہتے بھی کرنا ہے تو کرے ورنہ جاؤ.
صحیح.
تیسری بات, اگرچہ کہ اس کا تقاضا شریعت نے نہیں کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کمپنی کی حیثیت کیا ہے, وہ اتنا زیادہ نفع کیسے دے رہی ہے, لیکن جو پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں فراڈ کے, دھوکے کے, تو اس کی بنیاد پر جو کمپنی اس طریقے سے لوگوں سے انویسٹ لیتی ہے, قانونی طور پر پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس سے اجازت لینا ایسی کمپنیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ از خود یہ کام نہیں کر سکتی, تو یہ چیک کیا جانا بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کا لائسنس ہے یا نہیں ہے. کل کو یہ فرار ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے, تو کس کو پکڑا جائے گا؟ تو ایسے مقام پر سادہ لوہی مطلب کہ درست نہیں ہے, سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے, اور ایک مسلمان جو ہے وہ دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا.
اللہ اللہ اللہ.
تو دیکھ بھال کر اقدامات کیے جائیں, جب شرعی حوالے سے مطمئن ہو جائیں, اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کمپنی کی ساخت کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں.
اللہ اللہ اللہ.
ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے.
اللہ اللہ اللہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ احتیاط کریں گے. ہماری بھی نیت یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا نقصان نہ ہو, کوشش کریں کہ خود اپنا بزنس کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اپنے پیسے کو اپنے ساتھ رکھ کر کچھ کاروبار کریں, لیکن اگر کسی کو دینا ہی ہے تو جیسے مفتی صاحب نے طریقہ بتایا, شرعی تقاضے بھی چیک کریں, اس کی اپنی پوزیشن بھی دیکھیں. بعض لوگ اپنی ساری جمع پونجی کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں.
عام روٹین سے ہٹ کر نشست ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیان, واز, اصلاح, قرآن, حدیث اور دیگر موضوعات پر شامل ہوتا ہے. اس نشست میں جو ہے وہ کوسچن آنسر کا سیشن ہے. آپ حضرات اپنی اپنی فیلڈ کے متعلق کسی بات میں تردد رکھتے ہوں, جاننا چاہتے ہوں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے, ایک عرصے سے آپ کے ذہن میں کھٹک رہی ہو, تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں.
میرا نام عمران ہے اور میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسے ٹائپ پرچیز کرے انسٹالمنٹ میں, تو اس کا کیا پرنسپل ہوگا؟
دیکھیں, انسٹالمنٹ کے تعلق سے جو بنیادی کنسیپٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ جائز ہے. تین طریقے ہیں خرید و فروخت کے. ایک یہ ہے کہ آپ چیز خریدیں اور پیسے جو ہے کیش ادا کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھار کریں, لیکن ادھار ایک مشت دیں. چھ مہینے کی مثلا ادھار ہوئی ہے, چھ مہینے پورے ہوئے تو آپ نے پیسے دے دیے. تیسرا طریقہ جسے عربی میں تنظیم کہتے ہیں, پہلے کو بے نقد, دوسرے کو بے معجل, اور قسطوں والے طریقے کو بے بت تنظیم کہتے ہیں, یا آج کل جو معروف لفظ ہے وہ ہے بے بت تقسیط, قسطوں پر کاروبار. بیسیکلی طور پر تو یہ جائز ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کمپنی سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ایسی شرائط نہ ہوں کہ جو جس سے علماء متفق نہیں ہیں.
مفتی صاحب, ابھی تک تو یہ سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے, مدنی پھول بھی ہم لے رہے ہیں, اور یقیناً دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے ناظرین کی کہ اس سفر کے دوران جس طرح نگران شورا نے بھی بتایا, مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں, اپنے مسائل پوچھے, مزید آپ ہمیں کیا آج کے سلسلے میں بتائیں گے؟
سفر کے اسباب اور جو نیتیں ذہن میں تھیں اس پر میں نے عرض کیا. نیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ ہے استفادہ اور افادہ. جو مجھے آتا تھا میں نے عرض کیا, اور جو میں نے خود سیکھنا تھا وہ میں نے سیکھا. مزید پھر سفر, یہ تو تھا نا اسباب, اب سفر شروع ہوتا ہے. ایک تو ایک سفر کہاں گئے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں نے متاثر کیا. خوشی ہوئی قلبی طور پر.
متاثر کیا؟
جی ہاں.
آپ کو مبارک ہو, چلو یہ متاثر بھی کرتے ہیں.
بعض چیزیں قابل افسوس رہیں, تو ان دونوں چیزوں پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یقیناً دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے کہ مفتی صاحب نے, یقیناً مفتی مفتی ہوتا ہے, ہر جگہ استفادہ انہوں نے پہنچایا, لیکن فرماتے ہیں مجھے بھی کچھ حاصل ہوا اور پھر خوشی ہوئی کچھ معاملات کو دیکھ کر. اس سفر میں کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے جس پر افسوس ہوا. ہم نے سنا شروع میں کہ علماء کرام اپنے سفر نامے لکھتے ہیں, آج شاید ایک سفر نامہ دیکھنے کی اور سننے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے. چونکہ نگرانی شورا بھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ساؤتھ افریقہ کا اور اس کے قریبی ملکوں کا سفر کر کے آئے ہیں, تو مفتی صاحب سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیتے رہیں گے. لیکن آئی صاحب, آپ کا سفر کیسا رہا؟
اب چونکہ یہ ایک مدنی سفر ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اچھا سفر وہی سفر ہے جو گناہ سے بچ کر ہو جائے.
سبحان اللہ.
اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا سفر ہو, چاہے وہ 3 دن کا ہو, 12 دن کا ہو, 30 دن کا ہو, 12 ماہ کا ہو, 26 ماہ کا ہو, مفتی مدینہ والوں کا ہو, کہ جس طرح ہمارے اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں جن میں ہم دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کو کرنے, دیکھنے اور سیکھنے سکھانے کی ترکیب بناتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, اور اس میں پھر ضمناً مدنی قافلوں کا سفر بھی, جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی قافلہ ہم کہتے ہیں, جو مسجد میں رہنا اور یہ سیکھنے سکھانے کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. مفتی صاحب نے سفر کرنے کے حوالے سے جو 2-4 مدنی پھول دیے سن کر بڑی اس میں مزہ آیا کہ سفر کرنے سے انسان کے ذہن میں بڑی وسعت آتی ہے اور نئے نئے تجربات ہوتے ہیں اور بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی مقام پر آپ کا بار بار سفر بار بار کا آپ کے لیے وہ ایکسپیرئنس لاتا ہے. تو اس طرح یہاں بھی ہے, جس طرح ان کے معاملات ہوئے, تو اب مفتی صاحب کا ایسا معاملہ ہے نا کہ ان کے ساتھ ملنے والے لوگوں کے شرعی مسائل کا کافی, تو ہم چونکہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو ہم سے اس طرح کے جب کوئی مسائل پوچھتا ہے تو یقین ہم دارالفتح اہل سنت کی طرف ہی ریفر کر دیتے ہیں. مگر اگر آپ حالات اور کیفیات کی طرف سننا چاہتے ہیں تو مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, اور جنرلی طور پر اگر جیسے کہ دو لوگ سمجھانے اور بتانے میں بھی مصروف عمل ہیں تو ان کے لیے بھی وہ شعر یاد آتا ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی.
سب یہ تو یقیناً آپ نے سٹارٹ ہی بڑا دردناک لے لیا اور وہ درد کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سے ضرور پوچھیں گے, لیکن ناظرین کی مزید معلومات کے لیے ماشاءاللہ کئی شہروں کے ہم آپ کے کلپس دیکھتے رہے, تو ساؤتھ افریقہ اور پھر کہاں کہاں تشریف لے گئے, اگر وہ کچھ ہمیں تھوڑا سا بیان دیں.
یہ سفر یوں تو کافی ممالک سے مطلب ریلیٹڈ تھا, مگر اس سچ دیکھا جائے تو زیادہ تر میں نے خود کو ساؤتھ افریقہ ہی میں ہم نے مطلب اپنے آپ کو رکھا, کیونکہ جب آپ اوور آل ساؤتھ افریقہ کا جغرافیائی جو پورا جو ہے اس کا جو میپ ہے اگر اس کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا ملک ہے. اس میں کہیں مسلمانوں کی آبادی کم تو کہیں مسلمانوں کی آبادی کافی زیادہ ہے, کہیں ہزاروں کی تعداد میں 40-40, 50-50 ہزار مسلمان ایک ایک مقام پر رہتے ہیں, کہیں 2-2 ہزار فیملیاں رہتی ہیں, کہیں 100-150 فیملیاں رہتی ہیں, کہیں 500 فیملیاں رہتی ہیں, ایسے علاقے بھی جہاں 7-8 فیملیاں رہتی ہیں.
وہاں بھی آپ گئے؟
جی ہاں, وہاں بھی میری حاضری ہوئی اور وہاں بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو خود ایک ساؤتھ افریقہ ہی اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا ملک ہے کہ اس میں اگر آپ سفر کرتے رہیں, اور جو دعوت اسلامی نے ہمیں انداز دیا ہے کہ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں, کیونکہ کوشش چاہے ایک کے ساتھ ہو یا 100 کے ساتھ ہو, کوشش ہی ہوتی ہے. کہیں تو ایسا تھا کہ وہ چند ہی لوگ جمع ہوتے تھے, اکا دکا جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو جیسے یہ بھی ایک جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی میں مطلب کہ ایک آ گئے تو 2 آ گئے تو 3 آ گئے اور یوں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا.
اس میں بھی یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے,
سکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. مگر ہوتا ہے نا کہ کہیں کہیں تو بہت بڑی گیدرنگ مل جاتی ہے, اجتماع ہوتا ہے.
ایسا ایک بات کروں گا, یہاں پر آپ نگران شورا ہیں, مدنی چینل پر ماشاءاللہ آپ کے بیانات آتے ہیں, بحفظان مدینہ میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں, چینل پر الحمدللہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ ہو سکتا ہے ہمیں دیکھتے ہوں, لیکن اس طرح دو چار لوگوں کے سامنے, ہم نے بھی چینل پر دیکھا کبھی آپ درس دے رہے تھے مدنی حلقہ لگا تو پانچ دس اسلامی بھائی تھے, تو فیلنگس کیا بنتی ہیں کہ وہاں ہوتا تو ہزاروں لوگ سنتے ہیں, یہ تو جگہ پر پانچ دس. ٹھیک ہے, ہم نے بڑے اجتماع بھی دیکھے ساؤتھ افریقہ میں, یہ میں سوال نیتوں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مبلغین بھی ہمیں سن رہے ہوں گے, وہ ذمہ داران بھی سن رہے ہوں گے جو ہر وقت عوام میں ہوتے ہیں, تو بعض اوقات فیلنگ ہو جاتی ہے کہ دو چار چھ لوگوں میں بھی کیا وہ بیان کرنا چاہیے, وہی انداز ہونا چاہیے.
ایک واقعہ ہے جو مجھے اکثر کوشش کرتا ہوں کہ یاد رہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے متعلق پتا چلا کہ وہ کہیں بیان فرما رہے تھے اور بڑا مطلب وہاں جمع غفیر تھا. بیان ختم ہوا تو ایک شخص دوڑا ہوا حضرت کے پاس حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کی کہ حضور میں تو بڑی دور سے آیا تھا آپ کا بیان سننے کے لیے, لیکن افسوس کے بیان ختم ہو گیا اور لوگ جا چکے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بیٹھو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. تو اس نے عرض کی حضور مجھ اکیلے کو آپ بیان فرمائیں گے, تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا راضی بھی جس کو کرنا وہ ایک ہی ہے, اللہ وحدہ لا شریک, اس رب کو راضی کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو انفرادی کوشش کی ایک جیسے کہ امیر علیہ سنت ایک بار آئیے آپ نے مدنی مذاکرے, جو مدنی مذاکرے اسلام میں دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا شاید اندازہ ہوگا, اب بارہ اس بات کا اظہار فرما چکے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں کو اجتماعی طور پر کہو نا کہ یہ کر لو تو نہیں کہتے, لیکن کہنا داڑھی رکھ لینا, تو وہ ایسے ایسے واقعات ہوئے سفر میں, یہی سے مجھے پتا چلا. ایک جگہ میری حاضری ہوئی اور اسی طرح چند لوگوں کے ساتھ فرشی نشست تھی, کسی کو پیار سے سمجھانے کا واقعہ وہ ماحول بنا ہوا تھا کہ کس طرح پیار سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے. گھر میں عموماً دیکھا ہوگا کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ ڈانٹ نیک کو ہی ترجیح بنیادوں پر لیتے ہیں کہ وہ ڈنڈے کی زبان جیسے کہ سب سمجھتے ہیں. تو یوں بات کرتے کرتے میرے ساتھ جو ایک اسلام میں بیٹھے تھے, محبت میں تھے, سننے کے لیے آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, اب وہ تھے کلین شیو نا, تو میں نے کہا جیسے مثال کے طور پر اب یہ ہے ہمارے اسلامی بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا, اور جیسے کہ میں ان کو کہوں کہ یار کیا یار آپ یوں آپ یوں آپ یوں, اور ڈانٹ کے اگر میں ان کو داڑھی کے بارے میں سمجھاؤں, اور اگر میں ان کے کاندھے پر آ تک کا کہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت, محبت کی نشانی, داڑھی شریف, اور اس طرح میں سمجھاؤں, ہو نہیں سکتا کہ اس کی سمجھ میں جلدی آ جائے داڑھی رکھنے کے حوالے سے. تو لوگ مسکرا رہے تھے, میں نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ گیا,
اچھا مثال دے رہے تھے,
ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آ گیا, تو میں کہ میری سمجھ میں آ گیا,
سبحان اللہ
میری سمجھ میں آ گیا, میں آپ کے داڑھی کی نیت کرتا ہوں. پورم آپ تھے اس وقت, یہی ہوا تھا نا, یہ تقریباً ایسا ہی ماحول تھا اور یہ ہو گیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, جیسے ایک بیان ہو رہا تھا, آپ کو بتاؤں کہ لوگ جو سونے کی انگوٹھیاں اور سب کڑوں کا, تو مفتی صاحب پتہ نہیں کوئی کیا مطلب کہ مردانہ چوڑی چل پڑی ہمارے معاشرے کے اندر.
یہ تو میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اپنے سفر میں بھی ایکسپیرینس ہوا,
آپ نے دیکھا ہوگا, مطلب مطلب اصل میں حضرت سے تو سارے وہ بڑے بڑے لوگ ملے ہوں گے نا, کیونکہ ان کا دورہ تو بڑا بڑا والا تھا نا,
ینگسٹرز جو ان کے اندر
وہ بالکل جو ہے
مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا ہوا ہے,
اب مزدور یہ جو چھڑا چھڑ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا, وہ ینگسٹر وہ جن کی پینٹیں مشکل سے چڑھائی جاتی ہیں اور اتنے سے دلی جیسے ہوتے ہیں اور اسکن ٹائٹ ٹی شرٹیں پہنتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں. اب تو پھوک شاہ ان کو سمجھاؤ وہ نہیں مانتے وہ, تو اچھا اب ایک بیان ہو رہا تھا, تو بیان میں بھی یہ ہوا, خوف خدا کی کچھ سے بات چل رہی تھی, عبد الحبیب بھائی سچ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اچھا میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل دل ہی دل میں بالکل اس کو ٹارگیٹ پہ لیا ہوا تھا نا, اس کو ٹارگیٹ پہ لیا تھا, وہ بیان سن رہا تھا, میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا تھا, اور اسی پر مطلب تھا کہ اب کوئی اگر خوف خدا سے اگر ناجائز جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی اتار دے, جو ناجائز لوہے کے اور کڑے وغیرہ پہنتے ہیں, بریسلیٹ وغیرہ پہنتے ہیں, یہ اتار دیں اور وہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے مطلب کہ وہ اپنی اس بات پر ندامت کا اظہار کرے, کیا جب اس کی یہی ادا اس کی مغفرت کا سبب بن جائے, اس طرح کا کہہ رہا تھا. آپ کو یوں یقین دلاتا ہوں وہ شخص جیسے یوں بیٹھا ہوا ہے, وہ یوں بیٹھا ہوا ہے اور یوں بیان سن رہا ہے نا, جیسے یہ بیان میں کھڑے کھڑے بیان کر رہا تھا, جیسے یہ بیان سن رہا ہے
اور یہ یوں مطلب میں بالکل جو کن اکھیوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ بیان میں جنرلی کر رہا ہوں, مطلب وہ بریسلٹ نہیں دیکھ رہا, وہ یوں مجھے دیکھتا ہوا بریسلٹ اتار رہا ہے اور یوں کرتا ہوں اس سے جیسے کہ اپنی جیب میں ڈال لیا. میں جو اتنی خوشی ہوئی میں آپ کو نہیں بیان کرتا, یقین مانے میں نے وہاں اظہار بھی کر دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی میری آنکھوں کے سامنے کسی نے, کیونکہ اس نے تو اس کو بھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا.
جیسے میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے جیسے یہ لی نا ان کے ہاتھوں میں لوہے کا بریسلٹ تھا. اب مجھے یہ تھا کہ یار یہ محبت کرتے ہیں, میں سمجھاؤں گا تو مان جائیں گے, اور یہ ہے ناجائز, گناہ ہوتا ہے. اچھا اب میرا زن غالب ہوا تو میں ان کو کہوں گا تو یہ مان جائیں گے, تو اب مجھے ان کو سمجھانا نیکی کی دعوت دینا یہ مجھ پر واجب ہو چکا. نہ سمجھانے کی صورت میں گناہگار ہوتا. اب یہ زن جو غالب ہوا اس کا فائدہ دیکھیے کہ جیسے میں نے ان کو کہا کہ یہ بریسلٹ جو آپ نے پہنا یہ ناجائز ہے, اتار دو توبہ بھی کر لیں, تو انہوں نے فوراً اتارا اور توبہ بھی کی. ایم آئی رائٹ؟ اوکے. اب جیسے میں ان سے پوچھنے گیا کہ کیا میں آپ کی یہ بات بیان کر دوں, تو آدمی ہر ایک کو پسند نہیں کرتا نا اس کو کہ یار کیوں بولا یار, اچھا کہا تھا, اندر کی بات اندر ہی رہتی. لیکن یہ ایک اچھا کام کیا انہوں نے. کیا کام کیا؟ ایک اچھا کام کیا. تو اب جیسے میں ان سے پوچھنے گیا تو میں نے گلے میں چین دیکھی. اب جیسے میں نے ان کی چین دیکھی میں نے کہا کہ یار یہ چین بھی ناجائز ہے, اس کو اتار دیں. تو انہوں نے چین بھی میرے سامنے اتار دی. ٹھیک ہے, میں ان کو تحفہ بھی دیتا ہوں, مدینہ شریف کی تسبیح ان کو تحفے میں دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آج کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. داڑھی کی بھی نیت کر لیں گے. کر لی داڑھی کی بھی نیت کر لی.
اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میری مغفرت فرما دے. کہتے ہیں آدمی کے لمحے بھر کی ندامت, لمحے بھر کی وہ خالص توبہ. وہ نہیں ایک شخص نے گناہ کیا اور کمرے میں دوڑنے لگا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اب میں کیا کروں, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اب میں کیا کروں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ندامت کے اس انداز پر اس کو صدیقین میں شامل فرما دیا. یہ الزواجر جو ہے مقتت المدینہ کی جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کتاب میں موجود ہے. یہ اس طرح کے تو اتنے واقعات ملے سفر کے اندر میں آپ کو بیان, مطلب یقین مانیے کہ جہاں پر لوگوں کو دیکھ کر رنجیدگی ہوتی ہے, جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ سفر میں بعض افسوس ہوتا, مگر ایسے واقعات جو ہے نا ایسے واقعات سے
یوں حوصلہ نہیں دیتے کہ ہمیں واقعی سفر کرنا چاہیے, لوگوں کے پاس واقعی جانا چاہیے, سمجھانا فائدہ دیتا ہے.
اور اچھے انداز سے اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے. وہیں ایک بیٹھے ہوئے تھے ہم اور ایک شخص تھا, وہ عجیب و غریب حالت میں تھا, مجھے جان کو آ گئے میرے اسلام بھائی اس کو سمجھا دیں. میں کیوں اس کو سمجھا دوں, یہ بیچارہ مطلب ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مذہبی اجتماع میں آیا ہوگا, اور اب میں اس کے اوپر بالکل اس کی حلیے پر اس کی کیفیت ایسی تھی, یوں سمجھے کہ اگر ہزاروں لوگ ہونا مفتی صاحب ان میں سب میں وہ نمایاں نظر آتا ہم کو, ایسی عجیب و غریب و غریب و عجیب کیفیت میں آیا ہوا تھا, اور دیکھتے میرے کو مسکراتا بھی تھا. لیکن بس مجھے یہی تھا, وہ زن غالب تو یہ تھا کہ اس کو سمجھاؤں گا تو آئندہ کبھی کسی مذہبی اجتماع میں نہیں آئے گا, لوگوں کے بیچ میں اس کو ایسا لگا کہ میری انسلٹ کی جا رہی ہے. بس میں اسے محبت دیتا رہا اور جو کچھ ہوا, لیکن میری ہمت نہیں اسے سمجھانے کی. لیکن قوم تو یہ کہ آج ہی اس کو بدل کر, اس کے سر پر حمامہ باندھ کر, اس کی چہرے پہ داڑھی نکال کے عمران میں اس کو بھیجو. میں کیسے کروں؟
یہ مدنی پھول بھی یقیناً یہ سلسلہ امید ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کئی ملکوں میں دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ بھی مدنی پھول دیجئے کہ ایک نیا اسلامی بھائی پہلی بار اجتماع میں آیا, سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے, ہاتھوں میں کڑے ہیں, انگوٹھیاں ہیں, داڑھی بھی نہیں, پینٹ شرٹ پہنے آ گیا اجتماع میں, تو کیا اسی ایک اجتماع میں سب چیزیں اس کی تبدیل کروانی ہیں؟
آپ عبدالحبیب آپ خود کو دیکھیں, میں خود کو دیکھوں, ہم چار بیٹے, ہم چار ایک دوسرے کو دیکھیں کہ ہم بہت ایک ہی نشست میں کیا ہر ایک تبدیل ہو گیا ہے. مطلب وقت لگتا ہے. ہاں میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے, بعض اوقات واقعی ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ ایک ہی نشست, ایک ہی وقت کی گھڑی, ایک ہی گھڑی کے اندر وہ کچھ کا کچھ ہو جاتے ہیں, مگر ایسے واقعات یقیناً ہوتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, مگر الحکمت و دالت المؤمن.
اور امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اجتماع میں آنے والے کے لباس کو بھی آپ مت چھیڑو یار، ان کو آنے تو دو، یہ آتے 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 خود ان کے دل میں دین کی، اسلام کی، سنتوں کی جب محبت پیدا ہوگی تو ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب محبت پیدا ہوگی تو خود الحمدللہ تبدیلی کی طرف آ جائے گا، اور اس کو چوک کے اپنے اس کلچر سے محبت ہے جس کلچر سے وہ اٹھ کر ہمارے اندر آیا ہے.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج نگران شورا کے کچھ ساؤتھ افریقہ کے سفر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات اور کس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، بہت ساری داستانیں ہیں. آئی صاحب یہ بتائیں کہ کتنے دنوں کا یہ سفر تھا اور اس سفر میں کتنے شہروں کو آپ نے کور کیا؟
تقریباً ایک ماہ سے کچھ زیادہ کا کم و بیش یہ سفر رہا ہے. آلموسٹ پلس مائنس کو 20 شہر کے آس پاس الحمدللہ تقریباً کور ہوئے ہیں.
یعنی 20 شہر کا تو مقصد یہ ہو گیا کہ ہر دوسرے دن آپ کسی شہر میں ہوتے تھے.
اصل میں اوپر شہر میں بھی ہونا ہوتا تھا، پھر اگلے دن کچھ نہ کچھ اس کے سلسلے ہوتے تھے. اصل میں تحریک ہے نا عبدالحبیب بھائی، جیسے ہم گئے، ہم نے جا کر بیان کیا، اب بیان کر لیا، اب بیان کر کے ہم آگے نہیں بڑھتے. بعض شہروں میں ہم رات وہیں رکتے تھے، اور کچھ اجتماع کے بعد پھر اسلامی بھائی جو وہاں کے جو اہم ہم ہوتے تھے، جذبے والے ہوتے تھے، ان کا مشورہ کیا جاتا تھا. پھر ہم یہ غور کرتے تھے کہ اس شہر میں مزید مطلب جو دعوت اسلامی کے کام کو کیسے کرنا ہے. اور کئی ایسے شہر تھے عبدالحبیب بھائی، آپ کو واقعی تصاحب کو بھی جھٹکا لگے گا، مسلمان ہیں، ان کے گھر ہیں، مگر اس شہر میں میرے اللہ کا گھر نہیں ہے، یعنی مسجد نہیں ہے. یہ مسجد پھر نہیں، یہ سوچتے ہیں، ہاں ہاں شہر میں مسجد نہیں ہے، یہ سوچتے ہیں. اور میں ان کو دیکھتا ہوں، نہیں آپ کو میں بتاؤں، میں ان سے بات کرتا ہوں،
کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہے. اتنا فریڈم کہ فریڈم کو بھی فریڈم ہے. میں سے پوچھتا تھا کہ بچوں کے حوالے سے، آپ کی فیملی کے حوالے سے، خود آپ کے حوالے سے، آپ کا مطلب کہ مذہبی فیوچر کیا ہے؟ ٹھیک ہے پیسہ کماتے ہیں، پیسہ بھی کیا کماتے ہیں یار، کمانے والے کماتے ہیں، بقیہ تکلیفوں میں تو اتنے آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کتنے لوگ تکلیف میں. یعنی میرے ملک پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں سے تو میں خاص طور پر یہ کہتا رہتا ہوں وہاں بھی، اور یہ بذریعہ مدنی چینل میں ان کو عرض کرتا ہوں کہ بیرون ملک کوئی نوٹوں کے دھک تھوڑی لگے ہوئے، جا کے ہلا ہوئے اور نوٹیں گریں گی، نوٹیں ووٹیں نہیں گرتی، قرضہ گرتا ہے، اتنا قرضہ گرتا ہے وہ نوٹوں کی امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شاخ کے اندر نوٹ بھی گرے گی، نوٹیں نہیں گرتی. اور آپ کو میں میرے نوجوانوں کو عرض کرتا ہوں کہ جو انداز زندگی بیرون ملک آنے کے بعد یہ قوم اختیار کرتی ہے نا، کیونکہ گھر میں تو ایک پانی کا گلاس بھی ہم سے نہیں اٹھتا، اور باہر اپنے کپڑے دھوتے، اپنا کھانا خود پکاتے، اپنے کپڑے خود استری کرتے، اپنے جوتے خود صاف کرتے، اور اپنا بستر خود صاف کرتے ہیں. مطلب اپنا کام کرنے سوا ہے ہی نہیں. آپ کو اپنے ملک کے اندر بڑے بڑے کمرے چھوٹے پڑتے ہیں، وہاں 3x6 کا ایک میٹرس ہے، اور جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ رکھنے کی جگہ اس میں ہے، اور وہ قوم سو رہی، آپ کو تو نیند کے ساتھ ہی ہوگی وہاں پر،
شفٹنگ کے ساتھ سوتے ہیں،
وہاں شیئرنگ بالکل وہ ہے. اور وہ اور مختلف قوموں کے لوگ پیسے بچانے کے لیے رہتے ہیں.
بھائی صاحب یہ بڑا دردناک ٹاپک چھیڑ دیا ہے، لیکن واقعی چونکہ یہ سفر ہی سے متعلق ہے تو اس کو ضرور انفسائز کرنا چاہیے.
تو مفتی صاحب کا بھی تجربہ ہوگا.
میں نے بھی
آپ دنیا کے کتنے میرے سے زیادہ ملکوں میں آپ گئے ہوگئے،
تو یورپ میں
آپ ہم سے سفر لے رہے ہو، ہم آپ سے بھی تو پوچھیں گے نا کہ کیسا رہا.
اچھا یہ ٹاپک جو ہے نا یہ بڑا دردناک ہے، اور پاکستان میں بالخصوص ہندوستان میں جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی،
بنگلہ دیش کے اندر
لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں ان لیگل آنے کے لیے، قرضہ لے کر آتے ہیں، گھر بیچ کر آتے ہیں، اور یہاں ایک عجیب آئی سب سینیریو بن گیا ہے. بیرون ملک میں جو لوگ آ کے رو رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہاں آ کے کیوں پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں 10 لاکھ روپے خرچ کیا اس ملک میں آنے کے لیے، اب یہاں جاب نہیں ہے، 2 سال سے بے روزگار ہیں، اور گھر والوں کے تقاضے جاری ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہماری کیا کیفیت ہے، وہ کہتے ہیں تم پیسے لے کر خرچ کر کے گئے، اب بھیجو. برابر والے نے گھر بنا لیا، برابر والے کی اسکوٹر بھی لے لی اس نے، بہن کی شادی سر پہ ہوتی ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں. تو وہاں میں ان گھر والوں کو بھی عرض کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی آپ ہی ضد نہ کیجیے، اور جو چلا گیا ہے اس کو زیادہ زور نہ دیجئے. اس وقت یورپ میں پاکستانی خودکشیاں کر رہے ہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ واپس جانے کا منہ نہیں ہے. اچھا میں جب ان کو کہتا ہوں کہ پیچھے آنے والوں کو کیوں نہیں روکتے آپ، وہ کہتے ہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اسی انلیگل طریقے سے لاکھوں روپے خرچ کر کے. تو کہتے ہیں ہم جب پیچھے والوں کو کہتے ہیں نا کہ مت آؤ، تو کہتے ہیں تم تو پہنچ گئے اور اب ہمیں روک رہے ہو, تو چلیں بھائی ہم اس چکر میں نہیں آئے, ہم آپ کو روک رہے ہیں, نگران شورا روک رہے ہیں. اپنے وطن میں اتنی محنت کر لیجئے, اپنے وطن میں کوشش کر لیجئے, ایمانداری سے کام کر لیجئے, رسک دینے والا رب ہے. لیکن جس طرح لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بیرون ملک کی طرف بھاگ رہے ہیں, وہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور اب ان لیگل کے لیے تو ایسا کام ہے ہی نہیں. یعنی لیگل اتنا کر دیا گیا اسٹرکٹ, ان لیگل آدمی تو کام ہی نہیں کر سکتے.
ان لیگل والے تو بارڈر پار کرنے میں مر جاتے کتنے لوگ. لیکن میں تو یہاں پر آپ کو ان کو جس انداز سے آپ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. میں تو میرے ملک کی ترقی کی بات کروں.
واہ واہ سبحان اللہ.
کہ جو سیکریفائی آپ نے بیرون ملک کا کر کرنا ہے, اس کا 50% سیکریفائی آپ میرے ملک میں کر لو نا, تو آپ بھی ترقی کرو گے, آپ کا گھر بھی ترقی کرے گا, ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے بھی رہو گے, بیوی بچوں کے آنکھوں کے سامنے رہو گے, میرا ملک ترقی کرے گا, میرا ملک ترقی کرے گا. یہاں پر جس طرح آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی محنت کر کے آپ اپنے دو پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں, آخر آپ نتیجے بولتے ہیں کہ یار گاڑی صاف کرنے کے لیے نوکری ملے گی, ہوٹل میں کسی کمرے کا صفائی کر لوں گا, میں ویٹر بن جاؤں گا, میں پیٹرول, ہمارے ملک میں کون پیٹرول بھرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ لیکن میں پیٹرول بھرنے کے لیے, وہ تو یوں بولے گا پیٹرول بھرنے کے لیے آیا ہوں, لیکن بیرون ملک کا پیٹرول بھی بھریں گے. آپ کہیں گے کہ وہاں پر, میں نہیں کہتا کہ باہر بالکل آمدنی نہیں ہے, لوگ کماتے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ یہاں, مطلب میں آپ کو مس گائیڈ نہیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, لوگ کماتے ہیں. کرنسی زیادہ ہے, کرنسی بڑی ہے ہمارے یہاں, 25-25 27-27 روپے, 200-200 روپے, 250 روپے اور 100-100 روپے زیادہ مطلب کہ کرنسی ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ہم نے یہاں آ کر جنرلی طور پر جو دیکھا ہے وہ یہی, اگر یہ میرے بیرون ملک کے بعد اسلام آباد بیٹھے ہیں آپ بھی ہیں, کہ شاید کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے لوگوں میں ایک تعداد دکھی ہے, چند لوگ نارمل ہیں, وہ جو بالکل جس کو آپ سکھی کہتے ہیں نا, ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. ہو سکتا ہے میری آبزرویشن اگر
صحیح فرما رہے ہیں سب, وہ وہی بات ہے کہ کوشش کی جائے, نارمل آدمی ہے جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ یہاں آ کر.
ارے باپ رے باپ, میڈیکل کتنا مہنگا ہے
جی,
مطلب آدمی بیمار, اس کو پتا چلے بچہ بیمار ہو گیا تو بچے کی بیماری کا سوچ کے خود بیمار ہو جائے, اس کا علاج کروں گا.
بچے کی ولادت بہت مہنگی ہے, مرنا اتنا مہنگا ہے صاحب,
ڈیڈ باڈی.
ہاں ڈیڈ باڈی بہت بڑا مسئلہ ہے.
آپ جن مسائل پر ابھی گفتگو کر رہے ہیں یہ معاشرتی مسائل ہیں, یعنی بیرون ملک جا کر جو ہر اجنبی فیس کرتا ہے, بیمار ہو گیا تو کوئی تیمہ داری کے لیے نہیں ہے, پھر گھر میں موت میت اور خوشیاں ہیں ان کے لیے یہ بساؤ کا جا نہیں پاتا, پھر یہ ہے کہ اپنا کئی لوگوں کے ساتھ تو دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ آ جاتے ہیں, سیلری کیا بتایا جاتی ہے, دی کیا جاتی ہے, کام کیا بتایا جاتا ہے, دیا کچھ اور جاتا ہے. تو یوں ایک طبقہ ہے اور ملا بھی جسے بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو نئے آنے والے کو واقعی بیرون ملک کو سونے کی کان نہیں سمجھنا چاہیے, یہاں بہت سارے معاشرتی پہلو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شرعی مسائل بھی ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ ایک کمرے میں رہیں گے, ایک کچن ہوگا اور آپ کے روم میٹ جو ہیں وہ شراب بھی پئیں گے, خنزیر بھی کھائیں گے, ایک ہی چولہے میں سب چیزیں پکیں گی. تو پھر یہ ہے کہ جب پیٹ میں حرام جائے گا, دل جو ہے وہ زنگ آلود ہوگا, میلا ہوگا, تو پھر جو ایمان ہے وہ بھی کمزور پڑتا چلا جائے گا.
ہم چلے گئے سوشل ایشوز کے اوپر. میں بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کہ وہ دکھ, وہ افسردگی بھی ہوئی, خوشیاں بھی ہوئی.
پہلے یہ نہ پوچھے مفتی صاحب کن شہر, صاحب آپ نے پہلے شہروں کے نام تو بتایا نا, آپ نے 20 شہر, کچھ نام تو ہمارے ناظرین کو پتا چلے کچھ. جو
اچھا لگے یہ بولے گا مجھے جانا ہے نام اتنے, ویسا صحیح بات ہے کہ سارے نام یاد بھی نہیں رہتے, اتنے بڑے بڑے نام ہوتے. اب اپنے یہاں تو نام اچھے, مرکز لولیا ہے, مدینہ تو لولیا ہے, باب المدینہ ہے, تو اب یہ ایسے نام تو اپنے یہاں ملتے ہیں. ہند میں بعض شہروں کے اس طرح
دعوت کے ساتھ ایسا کہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ کہاں کہاں پہنچی ہوئی اور آپ کا بھی سفر ہوا.
وہ آپ کا سلسلہ ہے دعوت اسلامی کہاں نہیں, تو یہ تو سفر کرنے والوں کو پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے.
دکھاتے ہیں ایسا, ہم بولتے نہیں ہیں دعوت اسلامی واقعی, الحمدللہ کہاں کہاں پہنچے.
اور میں تو, مجھے تو بھولتا نہیں ہے واقعہ, جب میں پہلی مرتبہ وہ تھائی لینڈ جب میں اترا بینکاک ایئرپورٹ پر,
تو بینکاک تھائی لینڈ کے اسلامی بھائیوں نے کس محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے.
چونکہ ہم الحمدللہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اپنے انہی مدنی حلیے میں سفر کریں, اور یہ پہچان بھی ہے ہماری اللہ کی رحمت سے. تو مجھے پہلی دفعہ تھا میں جا رہا تھا وہ جہاں سے نکل گیا نا امیگریشن کی طرف پاسپورٹ کنٹرول, تو پیچھے سے ایک آواز آئی نا, قیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. میں مڑ آتے میں مڑ کے دیکھا سو کسا کسایا پیرو جیسا آج ہی رگڑ کے آیا تھا نا, تو وہ جہاز میں عموماً آدمی رگڑ کے جاتے ہیں, کتنے لوگ تو پتہ نہیں کوئی شادی وادی ہوتی ہے جہاز میں کیا ہوتا ہے, تیار ہو کے جاتے ہیں سارے. ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ تو تبھی سے جاتے ہیں, بس اسٹاپ پہ جاؤ تو اس سے بھی عجیب بات آتے ہیں. یہ جہاز کا عجیب دنیا
ہے, تیاری ہوتی ہے
جہاز کی عجیب دنیا ہے. اس کے نائیں گے بھی الگ سے نا کہ جہاز میں جانا ہے, حالانکہ بے سیٹ پہ بیٹھنا ہے, ٹرین میں تو ابھی چلنے کی جگہ ہوتی ہے, بس میں ابھی اچھلتا کودتا رہتا ہے, جہاز میں تو بس ایسے ہی جو ہے نا کرسی اتنی سی ہوتی ہے, آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھنا ہے مجھے. تیاری سفر چھوٹا تیاری بڑی ہوتی ہے. چلو مجھے میں چلا, اب وہ میں اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ تھا پینٹ شرٹ میں ٹی شرٹ, میرے کو دیکھے بھی مسکرانے لگا.
جاری رہے گی
ابھی مجھے قریب آیا, اور پھر وہی ادھر ہی رہتے تھے. تو یوں ادھر بھی تھا تو دعوت اسلامی واقعی, یار میں آپ کو بتاؤں میرے مدی چلے کے ناظرین اگر سفر کر جائے نا تو پھر آپ خود لکھنا میل کرنا دعوت اسلامی کہاں نہیں, دعوت اسلامی کہاں نہیں. جوہانسبرگ تو اس کا مین شہر ہے, پھر لوڈیم, ویسٹ بینک, وینڈا, نیو کاسل, ڈربن میں گیا. الحمدللہ ڈربن والوں نے بڑی مطلب کہ تیاری کی تھی. میں اگر یہ دیکھ رہے ہوں تو میں ان کو واقعی ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ ڈربن میں جتنی کوشش ہمارے اسلامی بھائیوں نے اجتماع کے حوالے سے جو کی, مجھے کہنے والوں نے کہا, میں تو اتنا میری عمر بھی ویسے 10 سال ہوئے مجھے کم و بیش آتے جاتے ہوئے, لیکن جو پچھلے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈربن ساؤتھ افریقہ والوں نے اتنی پبلک دیکھی نہیں ہے. ہاں وہ تو کیونکہ اسلامی بہنوں کا بھی پردے میں ایک شامیانہ اور بڑا کچھ لگا کر انہوں نے کو پردے کی حالت میں اسلامی بہنوں کا انتظام کیا تھا, اور پھر مسجد رضا مسجد ڈربن فینکس ایک علاقہ ہے اس میں تھی. اور
اچھا پھر اس اجتماع کی بھی کچھ جھلکیاں دکھا دیں.
ہاں دکھا دیں اور جھلکیاں بھی دکھائیں, اور میں ان کو بھی جانتا ہوں کیونکہ یہ بیان جو تھا نا یہ وہاں کے جو مقامی ریڈیو جس کے سننے والوں کی تعداد بہت بتائی جاتی ہے اس پر بھی وہ پورا اجتماع کم و بیش براہ راست سننے والوں نے سنا, جو سننے والے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ہم بیان سن رہے تھے.
آئیے مدنی چل کے ناظرین ڈربن چلتے ہیں, اور سفر ہے مدنی سفر ہے, یہ سفر کیسا رہا تو یہ اس میں چلتے ہیں ڈربن اور دیکھتے ہیں کہ نگران شورا کے اس اجتماع کے مناظر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. سر جھکا لو, Bow down your head. آنکھیں بند کر, Close your eyes. تصور کرو, Imagine. ہم سب کو پرسرہ سے گزرنا ہے. We all have to cross that bridge. تبال سے باری تلوار کی دھار سے تیز و پل سرات پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تو پہلا قدم رکھے گا اور اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا. Bridge which is sharper than the edge of sword, when you will put your first foot, even if you don't want to keep your other foot, you are forced to keep your other foot as well. Aisa nahi ki tu paon rakh kar dobara piche hata le ke bhi nahi jata pul se raat par. It won't happen that you put your foot and then you say no, I can't do this. Teri ek na chalegi. You have no choice. Tujhe chalna hi padega. You have to walk on that bridge. Tere samne phisal phisal kar jahannam mein log gir rahe honge. In front of you many people would be falling in the hell fire. Prishte logon ko bade bade kaanton lohe ke khaufnak aankhon se kheench kheench kar jahannam mein jhonk rahe honge. Angels would be catching people, pushing them and throwing them in the hell fire in front of you. Tu dekh raha hoga. You will be watching. وہ لوگوں کے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے پڑتے جا رہے ہوں گے. People would be falling in the hell fire in front of your eyes. تو سوچ اس وقت تیرے خواب کے مارے کیا حالت بنی ہوگی. Imagine what would be your condition at that time with the fear. جہنم کی گہرائیوں کی آہ بکا. And the ditches of the hell fire will be noise coming out from there. Oh, ki chikho pukar tere kaanon mein pad rahi hogi. The scary voices will be reaching your ears. Beshumar log pul sirah se phisal kar jahannam mein ja padenge. Countless people would be falling in the hell fire in front of your eyes. Soch to sahi agar tera kadam bhi phisal gaya to tera kya.
کیا بنے گا.
Imagine if you fall, then what will happen to you?
اسلامی بہنا تم بھی سنو.
او اسلامک سسٹرز پلیز یو آلسو لسن کیئرفلی.
تم بھی اگر جہنم کی آگ میں جل گئی تو کیا کرو گی؟
If you fall in the hell fire and you are burnt, what would happen to you?
وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پورے صراط پر تمہیں بھی تو چلنا ہے.
او اسلامک سسٹرز یو آلسو ہیو ٹو واک آن دیٹ برج وچ از تھنر دین ہیئر اینڈ شارپر دین دی ایج آف سورڈ.
اے شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ گھومنے والی
ہو, او اسلامک سسٹرز ہو موو اراؤنڈ ان دی شاپنگ سینٹرز ود آؤٹ اسلامک ویل.
اے بے پردہ اور خلاف شرع طریقے سے نوکریاں کرنے والی
ہو, او دوز ہو ورک اینڈ ہیو امپلائمنٹ without following the conditions of sharia and no islamic veiling.
اے بے پردہ اجنبی مردوں کے سامنے گھومنے پھرنے والی ہو, آنے والی ہو.
All those islamic sisters who come in front of strange men openly.
اور اپنی ماں بہن اور بیٹی کی اس بے شرمی اور اس بے پردگی پر خوش ہونے والے اور نہ بولنے والے اسلامی بھائیوں.
Oh men who see their women walking like this without Islamic veil and they give their blessings and they happy and agree with that.
اگر پل صراط سے قدم پھسل گیا تو کیا کریں گے؟
If you fall from the bridge of Sirat, what will happen to you?
اس وقت کی شرم و ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی.
And if you are embarrassed at that time, that would never help you.
تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تیرے کچھ کام نہ آ سکے گا.
Your crying at that time will never help you.
اچھا سوئٹو میں بھی اجتماع کیا آپ نے؟
سوئٹو میں
تو یار واقعی کیا ہے,
موسٹ ڈینجرس ایریا یقیناً ہے, جو کہتے ہیں وہ زمانے سے کہتے ہیں اور واقعی کہتے ہیں, عام آدمی وہاں جاتے نہیں ہیں, لیکن ان کی محبتیں بھی جو آپ پتہ غریبوں کا محبتوں کا عالمی کوشش.
یہ وہ ایریا ہے مفتی صاحب کے جہاں جس کو لوگ کالے کہتے ہیں, بلیک پیپل کہتے ہیں, وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں اور جرائم کی وجہ سے, کرائمز کی وجہ سے لوگ جانے میں گھبراتے ہیں, خاص طور پہ ایشینز نہیں جاتے. پہلی بار جب نگرانی شورا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم اس علاقے میں گئے تھے تو ایک کنٹینر کے اندر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. اتنی غربت تھی کہ وہ مسجد بھی نہیں تھی اور وہاں نماز پڑھتے تھے. رائے صاحب شاید اب وہاں فیضان مدینہ یا مسجد کی ترکیب بن رہی ہے, الحمدللہ
بن رہی ہے. اور وہ اس پہلے سفر میں بھی مسلمان ہوئے تھے اور اس بار سوویتوں کے اندر جو اجتماع ہوا, اس اجتماع میں میری آخری اطلاع کے مطابق الحمدللہ 8 غیر مسلم مسلمان. واہ واہ
واہ, سبحان اللہ. یہ ہے دعوت اسلامی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جہاں گناہ گار گناہ چھوڑتے ہیں وہاں الحمدللہ ہمارے اجتماعات میں غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے ہیں.
یہ وہ جگہ تھی جہاں مجھے باقاعدہ پولیس کی موبائل لے کر گئی تھی, اللہ کے یہاں الگ سے سیکیورٹی ارینجمنٹ کیا گیا تھا.
اس کی موبائل ویسے مجرموں کو لے کے جاتی ہے مگر آپ کو سیکیورٹی کے طور پر
مجرموں یا کرائم لوگوں سے, ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا اس سے کوئی تحفظ ہو جائے گا, مگر ایک پروٹوکول سسٹم تھا, سیدھی سی بات یہی تھی.
میں دعوت اسلامی بھی گلوریس نبی کورنر آف دا ورلڈ, میں دعوت اسلامی بھی گلوریس نبی کورنر آف دا ورلڈ, فور دا سیک آف مدینہ وی آر کالنگ اپون یو اللہ, فور دا سیک آف مدینہ وی آر کالنگ اپون ascending success say oh mubalik for you it's my prayer may you keep ascending success stay.
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ سفر نگران شورا کے بھی مدنی سفر کی, پیارے سفر کی ہم باتیں سن رہے ہیں. مفتی صاحب آپ نے دورہ کیا,
اب مجموعی طور پر جو ہے دو طرح کے لوگوں سے ملنا ہوا, تو خاص کسی مارکیٹ کے اسلام بھائی کسی گھر میں جمع ہو گئے یا ہم ان کے آفس میں چلے گئے, اور دوسرا جو مطلب معمول رہا وہ عام اسلام بھائیوں کی کسی بھی جگہ کو گیدرنگ ہو گئی چھوٹی موٹی, کھانے کی دعوت ہو گئی, تو اس کے ساتھ ساتھ شرعی مسائل. مارکیٹ کے تعلق سے تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کار مارکیٹ میں گئے ہیں,
کن کن مارکیٹوں میں گئے ذرا تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں نا, کیا آپ نے صرف کار مارکیٹ کو فوکس کیا, صرف امپورٹ ایکسپورٹ کو کیا؟
یہاں تو سارا کام ہی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہے, جس بھی مارکیٹ میں آپ جائیں گے آپ کو یہی ملے گا, لوکل کام کم ہے اور باہر سے کام زیادہ ہے. ہماری حاضری ہوئی الیکٹرونکس اور موبائل کے جو تجار ہیں ان کو کسی مقام پر جمع کیا گیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا. پھر ہم فروٹ مارکیٹ گئے، سبزی اور فروٹ مارکیٹ، بڑی ہی مطلب کہ
دلچسپ
مارکیٹ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ مشاہدے. جیسے ہم مارچ میں گئے تھے تو پاکستان میں تو آم آنے والا ہے، دو مہینے بعد آئے گا، آم موجود ہے وہاں پر، طرح طرح کی سبزیاں موجود ہیں، زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. مارچ کے مہینے میں پاکستان میں انگور نظر آئے، بہت مشکل ہے انگور، مطلب کہ ہرا انگور بھی ہے تو کالا انگور بھی اویلیبل ہے. ایک ہند کا کوئی مطلب کہ سبزی آتی ہے بڑی موٹی ساری، لوگ تشویش میں تھے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے.
اچھا
جی ہاں، وہ سبزی دکھا دکھا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی جڑی بوٹی کو حرام قرار نہیں دیا، سبزی ہے حلال ہے. لیکن وہ سبزی میں نے دیکھی نہیں تھی کبھی، مطلب آلو تو اتنا سا ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا عجیب و غریب چیز مٹی کے اندر ہوتی ہے.
مدی جا کے ناظرین کو یہ سارے جو آپ طرح طرح کی سبزی پھل وغیرہ بتا رہے ہیں، یہ نا اس کے دکھا دیں.
جی بالکل،
چلیں مدنی چل کے ناظرین، سفر آپ کا بھی ہمارے ساتھ جاری ہے، فروٹ اور سبزی مارکیٹ چلتے ہیں. وہ چیزیں جو مفتی صاحب کا کہنا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہیں، آپ کو بھی دکھا.
اچھا اس میں کوئی نیت کیا کرے، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اتنی طرح طرح کی نعمتیں دیکھیں تو اس میں تسبیح کرتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ماشاء اللہ.
جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں. جیسے ایک پھل مجھے دکھایا گیا وہیں مارکیٹ میں، اس ٹائم بھی کہیں سے مانگ کر لے کر آئے، ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور کہ جناب یہ آواکاٹو ہے، یہ نام ہے نا آواکاٹو ہے. اچھا نام بھی میرے زبان پر اب چڑھا ہے، پہلے تو میں
وہ آپ نے پہلے کھایا تو ہوگا نا؟
نہیں کبھی نہ دیکھا
نہ کھایا. آواکاٹو کھایا تو ہوگا نا؟
نہیں نہ دیکھا کبھی نہ کھایا.
نہیں اس کے بعد بھی، اس کے بعد بھی نہیں کھایا.
ہاں اس کے بعد جو ہے وہ
تو اس کا ٹیسٹ لگنے کے بعد وہ نام چڑھنا چاہیے تھا نا سر،
تبھی کہہ رہے نا اب آ گیا نام.
جی
مطلب جو اس کی دکان پر جانا ہوا اسلامی کے ساتھ تو اس وقت بھی نام نہیں آیا تھا، لیکن اس کا جوس بنتا ہے، دودھ وغیرہ ڈال کر جوس بناتے ہیں اور کمی پیشی نہیں ہونے دیتے، بالکل کوئی چیز کم زیادہ نہ ہو نہ کڑوا ہو جائے گا. جوس کیا ہے؟ وہ آئس کریم جیسے آپ کھا رہے ہو، ایسا اس کا ذائقہ.
اب لگتا ہے پھر لوگ اس ملک میں آ کر فروٹ مارکیٹ کا بھی دورہ کریں گے، یہ پھل کھائیں گے. بہرحال یہ بھی ایک سفر کی وہ چیزیں، اور دیکھیں کتنی اچھی نیتوں کے ساتھ فروٹ سبزی مارکیٹ جانا ہوا. میں اور آپ اور ہمارے لوگ جاتے ہیں خریداری کرنے جاتے ہیں، اور علماء کرام
ہمارا اصل جانا تو ہوا تھا کہ وہاں کے جو سبزی فروش ہیں، سبزی فروش کیا ہے، وہ تو باہر سے کنٹینر منگوا رہے ہیں، کہیں سے پیاز منگوا رہے ہیں، کہیں سے آلو منگوا رہے ہیں، کہیں سے جو ہے مالٹا آ رہا ہے،
دنیا سے
پوری دنیا کا جو ہے فروٹ اتر رہا ہے. تو ان کے مسائل تھے، دینی مسائل تھے، حلال و حرام کے متعلق مسائل تھے، ادھار کے مسائل تھے، قبضہ کرنے سے پہلے خرید و فروخت کے مسائل تھے، ان کے مسائل پر گفتگو ہوئی. ہم کار مارکیٹ گئے.
اچھا صاحب، وہ فروٹ مارکیٹ کو بھی یہاں روکتے ہیں، اور نیتیں بھی کرنی ہوں گی، تسبیحات بھی پڑھنی ہے، اچھی نیتیں کر کے آئیے.
مدنی چاہے کہ ناظرین یہ مت سمجھے گا صرف یہاں ہوتا ہے، مکے میں بھی سب ملتا ہے، مدینے میں بھی سب ملتا ہے.
سبحان اللہ،
جو یہاں نہیں ملتا وہ مکے مدینے میں بھی ملتا ہے،
وہیں سے سب کو ملتا ہے صاحب. سبحان اللہ، چلے آئیے دیکھتے ہیں مناظر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله يا الله، وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا بھر میں جائیں، رب کی قدرت کے نظارے ہیں. مجھے صاحب مارکیٹیں بیان ہو رہی تھی، اور کہاں کہاں کن کن قسم کے کاروبار والوں سے آپ ملاقاتیں کی؟
کار مارکیٹ میں پاکستانی چھائے ہوئے ہیں،
اچھا،
خاص طور پر پٹھان اور پنجاب کے اسلام بھائی چھائے ہوئے ہیں، اور کار مارکیٹ ایسی ہے کہ پوری ایشیا میں چھائی ہوئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے.
اچھا، وہاں بھی جانا ہوا آپ کا؟
اس مارکیٹ کے دو حصے ہیں، ایک ڈیوٹی فری زون ہے. پاکستان میں تو ٹیکسٹائل کے اندر ہے کہ ڈیوٹی فری زون ہے، یا کار کا ایک ڈیوٹی فری زون ہے، اور کم و بیش 300 سے 400 شو روم ایک ساتھ واقع ہیں. اور پاکستان کی طرح ایک ایک دکان میں شو روم نہیں ہے، شو روموں کے باہر درجنوں گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ایک شو روم کے باہر
پورے یارڈ ہیں.
تو وہاں کاروں کا لین دین کرنے والے بروکر جمع ہوئے، ان کے مسائل سنے، جوابات دیے،
جتنے
سوالات. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ خود امریکہ سے یا جاپان سے کس طریقے سے گاڑی خرید رہے ہیں، وہ آن لائن بولی میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں جاپان میں یا امریکہ میں بولی ہو رہی ہے اور یہ آن لائن شامل ہو رہے ہیں اس میں، پھر گاڑیاں بک کرواتے ہیں. تو خیر، اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی سوالات تھے. جو بھی شخص خوف خدا والا کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، اس کا دل بہت ساری باتوں پہ کھٹکتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بعض چیزوں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں غلط ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے سوالات تھے. کچھ چیز ایسی تھیں جس سے وہ سمجھنا چاہتے تھے، ایسا کیوں، ناجائز ہے تو کیوں، اس کے اسباب انہیں بتائے گئے. کار مارکیٹ میں بھرپور ایک سلسلہ ہوا الحمدللہ.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی ہم افریقہ جا رہے ہیں،
ابھی آپ کے ملکوں میں بھی جانا ہے،
کہاں کہاں جائیں گے، سفر جاری ہے آپ کا ہمارے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے، لیکن اگلے سلسلے میں ہمارے ساتھ پھر ضرور شامل ہوئیے گا انشاءاللہ. سلسلہ پھر آپ کا سفر ہمارے ساتھ ہوگا، مفتی صاحب کا سفر کی باتیں جاری ہیں، نگران شورا کے سفر کی تو کچھ ہی باتیں ہم نے سنی ہیں، اگلے سلسلے میں آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
محبتوں کے چور
چغل خور چغل خور.
مسجد برو تحریک
جاری رہے.
صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد.
ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو. ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار. نیک ہو امت اے نانا حسین.